السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، أي العمل أحب إلى الله، اللہ تعالیٰ کو کون سے عمل زیادہ پسند ہے؟ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، پھر میں نے عرض کی، پھر اس کے بعد کیا؟ قال بر الوالدین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. قلت ثم أي، پھر میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. آج خطبے کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوکی اور سلف صالحین. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کے تعلق سے میں اس مبارک جگہ پہ کئی مرتبہ خطبہ دے چکا ہوں، بات ہو چکی ہے الحمدللہ. آج کی نشست میں والدین کے تعلق سے چند اہم باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کسی انسان کی بہتری اور اس کی اچھائی، اس کے حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے. انسان کس بنیاد پر پہچانا جاتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ سلف صالحین کون ہے؟ ہم ان کا ذکر کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ اور والدین کے تعلق سے ان کا کیا موقف تھا؟ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے وقت گزارا؟ یا دوسروں کو کیا ہدایت کرتے تھے والدین کے تعلق سے؟ والدین کا مقام دین اسلام میں، یہ بات میں کر چکا ہوں، آپ صرف اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت اور حدیث سے جس سے میں نے آج کے خطبے کا آغاز کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کے حسن سلوکی کی اتنی اہمیت ہے اور اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی توحید عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوکی کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے عظیم اور بنیادی حق اللہ تعالیٰ کا ہے توحید عبادت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، یہ توحید العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، وقضى ربک، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا فیصلہ ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. جب بھی ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تو صرف اپنے رب سے دعا مانگو، جب بھی قربانی کرو صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرو، جب بھی نظر و نیاز ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقات اور خیرات ہو، توکل ہو، خوف ہو، ڈر ہو، امید ہو، چاہے عبادت جسم کی ہو یا عبادت دل کی ہو، سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں توحید العبادہ. پھر دیکھیں والدین کا ذکر دیکھیں آپ، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ثم نہیں ہے، فا نہیں ہے، ساتھ ساتھ توحید عبادت پر بھی عمل کرتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حسن سلوک بھی کرتے رہو. اگر والدین کے حسن سلوک نہیں کر سکتے توحید عبادت میں ضرب ضرور لگتی ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمان کی کمزوری سے توحید العبادت میں فرق ضرور پڑتا ہے. اور یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کوشاں رہتا ہے اور مخلوق کے حقوق میں سستی سے کام لیتا ہے، تو اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے کہیں پر کوئی خلل ضرور ہے. اور جو مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتا ہے اور والدین کے حقوق میں سستی کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، اپنے دل میں جھانک کے دیکھ کہیں پہ خلل ضرور ہے. اور جو والدین کے حقوق اور مخلوق کے سارے حقوق میں آگے آگے رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ناواقف ہے، وہ بھی اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لے کہیں نہ کہیں پہ خلل ضرور ہے. انسان کاملی انسان نقص میں پیدا ہوا ہے، کمزوری میں پیدا ہوا ہے، لیکن اپنی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزور انسان کو، اس ناقص انسان کی تکمیل کے لیے بہترین راستے دکھائے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی اور توحید عبادت کا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا. حدیث میں دیکھ لیں آپ، والدین کا مقام دیکھنا ہے. قرآن مجید جب بھی آپ پڑھتے ہیں جہاں پر توحید عبادت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ ہی وبالوالدین احسانا، اور جہاں پر والدین کا ذکر ہے وہاں پر احسان کا لفظ ضرور موجود ہے. احسان صرف عمل نہیں، صرف بر نہیں، صرف اچھا سلوک نہیں، احسان سب سے بلند درجہ ہے، عمل کی پرفیکشن کا سب سے بلند درجہ ہے. دس لوگ عمل کرتے ہیں، جو سب سے بہترین عمل ہے اسے احسان کہتے ہیں. اگرچہ سارے اچھے اعمال ہوں تو سب سے بہترین، سب سے اچھے عمل کو احسان کہا جاتا ہے، جس کے بعد کوئی اچھائی کا تصور نہیں کر سکتے آپ. آخر راز کیا ہے؟ جہاں پر والدین کا ذکر ہے وہاں پر احسان کا لفظ کیوں ہے؟ عجب بات ہے، کبھی غور و فکر کیا ہم نے؟ وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے. دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، وبالوالدین احسانا کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نصب العین بنا کے رکھو. میں مثال دوں گا آپ کو انشاءاللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ احسان کا لفظ جڑ چکا ہے قرآن مجید میں اور تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے وبالوالدین احسانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اور جو والدین سے احسان کو جدا کر لیتا ہے، واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور حدیث میں دیکھیں آپ، سب سے عظیم عبادت ہے نماز، الصلاۃ علی وقتها. سید عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فکر دیکھیں آپ، آج ہماری فکر بھی دیکھیں، ہم کیا سوال کرتے ہیں اور عظیم لوگوں کو دیکھیں کیا سوال کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ زندگی محصور ہے، وقت کم ہے، بہت ضائع ہو چکا ہے، اب اس بقیہ زندگی میں وہ کون سے اعمال ہیں، اگر میں ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کروں، ان پر عمل کرتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہیں اور مجھے بھی اجر و ثواب زیادہ ملے گا. یہ فکر ہے، میری آخرت کیسے سنور جائے؟ دنیا تو گزر ہی رہی ہے، جس حالت میں بھی گزر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسے گزر چکی تھی، اپنے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، بے گھر کر دیا، صبح کے وقت کھانا ملتا تھا، شام کو، شام کو نہیں ملتا تھا. اکثر صحابہ کے یہ زندگی تھی. 13 سال مکہ میں سوائے تکلیف کے، عذاب کے اور ضرر کے اور نقصان پہنچانے کے لیے کافر کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. ان کو مزہ آتا تھا، ان کے لیے ایک مشغلہ تھا کہ ان مومنوں کو تکلیف دی جائے، اور جتنی زیادہ تکلیف دی جاتی تھی اتنی زیادہ خوش ہوتے تھے یہ ظالم لوگ. لیکن ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یاد رکھیں، صرف نماز نہیں پڑھنا. واقیم الصلاۃ کیوں بار بار ذکر آتا ہے قرآن مجید میں؟ صلو کیوں نہیں ہے؟ صلو نماز پڑھو، واقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صلو جیسے تم چاہتے ہو، واقیم الصلاۃ جیسے تمہارا رب چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے، اور نماز کے اوقات ہم سب جانتے ہیں. مردوں پر نماز، فرض نماز، 5 فرض نمازیں با جماعت مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے. ہم میں سے کتنی ایسے لوگ ہیں جو کہ فکر لگی رہتی ہے کہ نماز وقت میں جا کے پڑھوں گے؟ سن لیں، آج اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اعمال میں سے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا. ہمیں فکر لگی رہتی ہے، الارم لگاتے ہیں اور فکر بھی ہوتی ہے، لیکن کاش یہ الارم نماز کے لیے ہوتا. ہم نے کام پہ جانا ہے، دیر ہو جائے گی، پھر جرمانے لگتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں، تنخواہیں کاٹی جاتی ہیں، دنیا میں سے کوئی کمی محسوس ہمیں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہم الارم بھی لگاتے ہیں اور جلدی سے جاتے بھی ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں. اور جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، الصلاۃ علی وقتہا، اس کی ہمیں فکر ہے. یاد رکھے، فکر ہوتی تو ایک نہیں دو الارم لگاتے، 3 لگاتے. میں ایسے لوگ جانتے ہیں جو 2 الارم لگاتے ہیں، اگر ایک خراب ہو گیا یا ایک کی وجہ سے نہ جاگے دوسرا بچ جائے گا، اور پھر مشکل ہے. موبائل آپ کے جیب میں، موبائل میں الارم موجود ہے، یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا موبائل صرف ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہوتی ہے، وائس ریکارڈنگ کے لیے ہوتی ہے، یا اس میں MP3 گانے چلانے کے لیے ہوتے ہیں؟ موبائل ہوتا ہے کس لیے؟ اس میں سے ایک یہ خیر بھی موجود ہے، الارم لگا کے رکھ دو، کیا مشکل ہے؟ جاگ نہیں آتی، آپ کسی مسلمان بھائی کو کہہ دو، یار آپ نماز پڑھتے ہو مجھے فون کر دیا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ فجر کی نماز میری رہ جاتی ہے. لیکن فکر ہونی چاہیے، جب ہم سوچیں گے تو کریں گے بھی نہیں. الصلاۃ علی وقتہا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو. اس کے بعد کون سا ہے؟ قال ثم ای، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور بر الوالدین اس کے بعد کیا عبادت ہے؟ اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی خرچ ہوتی ہے. مال اور جان قربان کرنے والا کیسے ممکن ہے کہ اپنا مال اور جان قربان کرے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور والدین کے حسن سلوک نہیں کرتا؟ تو تیسرا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. جان دینا کوئی آسان نہیں ہے، مال محبوب ہے، مال خرچ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اس کی تربیت ضروری ہے، اور تربیت نماز سے ہوتی ہے، والدین کے حسن سلوک سے ہوتی ہے. جو اپنے نفس کا مجاہدہ نہیں کر سکتے نماز پڑھنے کے لیے اور والدین کے حسن سلوکی کرنے کے لیے، تو اللہ تو کچھ کبھی صحیح جہاد کی توفیق نہیں دے گا. اور ہر جہاد جہاد نہیں ہوا کرتا، صحیح جہاد بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. جیسا کہ نماز صحیح پڑھی جاتی غلط بھی پڑھی جاتی ہے، روزہ صحیح غلط بھی رکھا جاتا ہے، حج صحیح غلط بھی کیا جاتا ہے. حج کرنے کے بعد کئی لوگ فون کرتے ہیں، 10 غلطیاں کر کے آتے ہیں حج کرنے کے بعد، تو پھر جہاد صرف بھائی صحیح ہوتا ہے ہمیشہ، اس میں غلطی کا امکان نہیں. تو صحیح جہاد کی توفیق اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتا ہے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہے. یہ نفس کا مجاہدہ ہے. پانچ وقت نماز با جماعت پڑھنا مشکل کام ہے, لیکن آسان اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے. اور وقت دیکھیں کتنے مختلف وقت ہیں, کوئی آرام کا وقت ہے, کوئی کام کا وقت ہے, اور کوئی یعنی سیر تفریح کا وقت ہے. مختلف اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ساری نماز ایک وقت میں ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا یہ دل جڑا رہے اپنے رب کے ساتھ. پانچ وقت, پانچ نمازیں ہیں اور مختلف اوقات میں ہیں. صرف رات میں دیکھیں ایک لمبا سارا وقت ہمیں ملتا ہے, وہ بھی سونے کے لیے, آرام کے لیے, تاکہ صبح اٹھے پھر ہم بہترین تندرستی میں اور بہترین یعنی موڈ میں اٹھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز پھر فجر کی نماز پڑھیں, بہترین موڈ میں پڑھیں. نماز کے لیے آتے ہیں, مشکل سے وضو ہوتا ہے, آنکھیں بند ہوتی ہیں, امام نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا کوئی پتہ نہیں. الصلاۃ علی وقتها, پھر بر الوالدین, وزن حسن سلوکی کرنا, پھر جہاد ہے. میرے بھائی جہاد نفس پہلے کرو, مجاہدہ کرو, جد و جہد کرو, اپنے نفس کو اپنے قابو میں پاؤ, اسے جھکنا سکھاؤ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے. ہم جھکتے ضرور ہیں لیکن مخلوق کے سامنے سر جھکاتے ہیں. جس کا سر اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے نا, واللہ وہ کہیں بھی پہنچتا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات ضرور عطا فرماتا ہے, لیکن ہم اپنی نفس کو تربیت دیں گے نا تب ممکن ہے نا. تو یہی مقام ہے والدین کا, توحید عبادت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کی جڑی ہوئی ہے. میں نے بات کی سلف صالحین کی. سلف کہتے گزرے ہوئے لوگوں کو, اور صالحین گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو جو صالح ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے گزرے ہوئے یعنی مسلمانوں کے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, اور سر فہرست ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, اولیاؤں کے سردار, سلف کے سردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, پھر ان کے بعد ان کے جانشین تابعین, پھر ان کے بعد ان کے جانشین اتباع تابعین. یہ تین بہترین زمانے ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ ہے. خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یہ تین بہترین زمانے ہیں, یہ سلف صالحین ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ کیوں ضروری ہے اختیار کرنا؟ یاد رکھیں, صحابہ کرام کے راستے کو, سلف کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یہ فرض ہے, واجب ہے. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء آیت 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, مشاقہ شدید مخالفت, اس کے بعد کہ اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, حق کو دیکھ رہا ہے, سمجھ چکا ہے, جان چکا ہے, لیکن راستہ کیسے جدا ہوا؟ جب حق جان چکا ہے تو پھر مشاقہ کہاں سے آئی؟ آپ وسلم کی مخالفت کہاں سے آئی؟ بنیادی وجہ ہے واتبع غیر سبیل المؤمنین, حق تو جانا ہے لیکن حق راستے کو نہیں اپنایا, اور مومنوں کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے, گمراہی کے راستے کو اختیار کیا ہے. اور مؤمنین اس آیت کریمہ میں کون مراد ہیں؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. کتنی عظیم لوگ تھے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے, انہی کے حالات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. سبحان اللہ, رضی اللہ عنہم. کئی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واتبع غیر سبیل المؤمنین. کیا کریں گے؟ آسمان سے بجلی گرائیں گے یا زمین میں دھسا دیں گے؟ کریں گے کیا؟ نولہ ما تولہ, جو راستہ اختیار کر چکا ہے گمراہی کا راستہ, ہم اس کے اس گمراہی کے راستے کو آسان کر دیں گے. اور پھر ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ, اور پھر جہنم کا عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے, اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. غیر المؤمنین، غیر اسلم المؤمنین جو ہے یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور سارے اس راستے جتنی بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو سلف کے راستے کو اپنانا بہت ضروری ہے، فرض ہے. اور پھر سلف کیوں، صحابہ کرام سب سے پہلے کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، اور انہی کے حالات میں ہی قرآن مجید نازل ہوا ہے، انہی پر نازل ہوا ہے، وہ بہترین لوگ تھے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کو خاص چنا ہے، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، مصادفہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی لوگ پیدا، ابو بکر صدیق پیدا ہو گیا، عمر بھی پیدا ہو گیا اور پھر صحابی بن گئے. ایک روایت میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق جن کو اللہ نے پیدا کرنا ہے ان کے دلوں میں دیکھا ہے، جو سب سے پیارے دل تھے، اچھے دل والے تھے، ان کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ان کو پیدا کر دیا. دو دل برابر نہیں ہوتے، اور انسان اپنے دل کے اعمال سے پہچانا جاتا ہے. آپ کے دل کے اندر کیا ہے، وہ آپ کی زبان پہ ہوتا ہے، وہی آپ کی آنکھوں پہ ہوتا ہے. آپ کردار، آپ کی دل، ریموٹ کنٹرول آپ کا دل ہے. تو صحابہ کرام کے دل پوری امت میں سے سب سے پاک اور سب سے اچھے دل ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی قرآن مجید میں جو گواہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ عربی زبان کی مہارت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دلیل ہیں کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے اور سلف کا راستہ جو ہے سب سے مضبوط اور سب سے بلند راستہ ہے، جس کو اپنانا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں والدین کے تعلق سے میں چند واقعات عرض کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا حال اپنے والدین کے ساتھ اور ہم کہاں پہ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اسلام قبول کر لیا، ان کو فکر تھی میرے بزرگ والد، بوڑھے والد جو ہیں وہ ابھی کفر پر باقی ہیں، کافی پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے. اور جب فتح مکہ کا موقع ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوئے، سیدنا بکر صدیق فوراً اپنے گھر میں گئے، اپنے والد سے جا کے ملے اور اپنے والد سے مؤدبانہ گزارش کی، اسے عرض کی کہ خیر کا راستہ یہ ہے، اسے اپنا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تھوڑی دیر میں سمجھاتے انہیں اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابو بکر صدیق کو فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے کہتے میں چل کے آ جاتا، آپ نے ان بزرگ کو کیوں تکلیف دی ہے؟ سبحان اللہ. یہ دو باتیں سن کے ابو بکر صدیق کے والد بہت خوش ہوئے کہ بھئی جس شخص کو میں کل تک جھٹلاتا رہا، اتنی عظیم انسان ہے، ارے میرے جس شخص کے پاس چل کے خود آج آنا چاہتے تھے. یعنی حسن اخلاق دیکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر مجھے کہہ دیتے. پھر سید ابو بکر صدیق کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو سفیدی ہے بالوں کی اسے تبدیل کرو سوائے کالے رنگ کے، تو کالا رنگ جو خضاب استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک جب اسلام قبول کیا ہے، اب تھوڑی سی مہندی لگا کے شکل و صورت جو تھوڑا سی یہ جو سفید بال ہیں تھوڑا یہ بھی تبدیل کر لو، تھوڑی سی تندرستی محسوس ہوگی، تھوڑی خوشی بھی ہوگی. اب دیکھو جیسے میری حالت دل کی تبدیل، میں ظاہراً بھی میری حالت تبدیل ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر تھی اپنے والد کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے، کتنی بڑے عظیم انسان ہیں اور وہ لوگ کتنے بڑے عظیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے والدین راہ راست کو اپناتے ہیں، واللہ بڑی خیر و عافیت میں ہیں وہ لوگ. بعض لوگ والدین گمراہی پر ہیں، والدین جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، یا شرک کے راستے پہ، یہ بدعات و خرافات ہیں، پرواہ نہیں کرتے، یا کہتے کہا تو یہ سنتے نہیں. اگر دل سے کہا ہوتا تو سن بھی لیتے. دیکھیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ کسی کے دل کو پھیر لے ہم, ہمارے بس میں نہیں ہے, چاہے والدین ہو کوئی اور بھی ہو یا ہماری اپنی اولاد ہو. لیکن جب دل سے بات نکلتی ہے تو دل تک جا کے پہنچتی ضرور ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے. ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں. کتنی مرتبہ رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز دو رکعت پڑھی اور پھر سجدے میں گر کے رو کے دعا کیا, رو کے دعا کیوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو ہدایت دے دے, کر کے دیکھے نا. ارے کیا تو ایک مرتبہ کیا, دس مرتبہ کرو, سو مرتبہ کرو, ہزار مرتبہ کرو, ہو سکتے ایسا لمحہ ہو دعا کی استجابت کا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے, اور آپ ہی کی وجہ سے, ناچیز انسان کی وجہ سے آپ کے والدین جنت میں داخل ہو جائے. کتنی بڑی سعادت ہے. میں نے والدین کو پیسہ دیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں نہیں, یہ حقوق میں سے چھوٹا سا سب سے کم ترین حق ہے. اصل حق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے, راہ راست کو اپنا لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, جدوجہد کرتے رہو, ہر ممکن کوشش کرتے رہو, تحاد و تحاب و ہدیہ دیتے رہو. مال جاتے تو چلا جائے لیکن والدین جہنم کے عذاب سے بچ جائے. جب فکر یہاں پہ ہوگی تو دل نرم ہوتا ہے, تڑپ پیدا ہوتی ہے دل میں, پھر دل کی بات دل سے جا کے جگ پہنچتی ہے. خطر رول ہو, ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے حج کیا, یعنی بڑا فخر سے ایک اچھا کام ہم کرتے ہیں. ہمارے ایک مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ, کوئی اچھا کام کرتے ہم سے رہا نہیں جاتا, فوراً سینہ ہمارا یوں ہو جاتا ہے, گردن اکڑ جاتی ہے. تو ایک شخص نے اپنے والدہ کے ساتھ, والدہ کو حج کرایا, بزرگ خاتون تھی, چل نہیں سکتی تھی, تو اپنی کمر پہ بٹھا کے پورا حج کروایا. اس زمانے گاڑیاں نہیں تھی, وہ شخص فقیر تھا, اونٹ بھی نہیں تھا اس کے پاس. تو آپ خود سوچیں, یعنی مکہ سے مینا جانا, پھر عرفات, مزدلفہ, طواف, سعی, سارا کچھ, ایک تو اپنے جسم کا بوجھ ہے, پھر اپنی بوڑھی ماں کو اس نے اپنے کمر میں بٹھا کے پورا کا پورا حج کیا. آگے کہتے ہیں اے امیر المؤمنین, میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا اس طریقے سے, میں نے حق ادا کر لیا کہ نہیں. وہ سمجھتے حق ادا ہو گیا. سر عمر فرماتے ہیں تیری پیدائش کے وقت جو دردیں تھیں تیری ماں کو, یہ ایک درد کے برابر بھی نہیں ہے. دردیں ہوتی ہیں نا, لیبر پین ہوتے ہیں نا, یہ جو سارا جو تو نے کیا, جو تکلیف ہوئی ہے نا, وہ اس کے ایک درد کے برابر بھی نہیں ہے. اور یاد رکھو تم نے, اس شخص کا میں گندگی میں صاف کرتا تھا, میرا کوئی یعنی کوئی خادمہ بھی نہیں ہے. سر عمر فرماتے ہیں تم گندگی صاف کرتے ہوئے یہ تمہارے بات ذہن میں آتی تھی کہ اب چند دنوں کی مہمان ہے, چلی جائے گی, تو زیادہ عرصے تک مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑے گا, تمنا یہ کرتے تھے تم. اور تمہاری والدہ جب تمہاری گندگی صفائی کرتی تھی تو تمہاری لمبی عمر کی دعا بھی کرتی تھی. فرق نہیں زمین آسمان کا کہ نہیں. ہم یہی کہتے ہیں چند دن کے مہمان ہیں, چلو تھوڑے سے بوجھ محسوس ہوتا ہے, سستی بھی ہوتی ہے, ارے پھر گندگی کی ہوئی, ارے پھر یہ, تمہیں کیا پتہ جب گندگی اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہو تمہارے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے وہاں پہ. واللہ کوئی عمل رائے گا نہیں جاتا, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لیے نہ ہو. لوگ یہ کہیں کہ یار بڑا خدمت کرتے میرے والدین کی, نہیں, دل سے یہ اس بات کو نکال دو. الاخلاص للہ. اور کئی ایسے لوگ ہیں عمل تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے کرتے ہیں. بھئی لوگوں کی مدح تو لے لی آپ نے, اب اللہ تعالیٰ کا کچھ باقی نہیں رہے گا تمہارے لیے. آج لوگ خوش ایک بات سے ہوتے ہیں, دس باتوں سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن ایک بندہ اپنے رب کو خوش کر کے دیکھو, دیکھو کتنے آسان دروازے کھلتے ہیں اور کیسے جنت کی طرف آسان راستے کھلتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, والله مجھے تعجب ہوتا ہے, بعض لوگوں کے نزدیک کہتے ہیں کہ صرف ابو ہریرہ فقی صحابی نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہے, یہ کسی شخص کا قول نہیں ہے, کہ سید ابو ہریرہ جو فقی صحابی نہیں ہے تو ہم جو ہیں فقہ یا فقہ کو مانتے ہیں یا لیتے ہیں اس صحابی سے جو فقی صحابی ہو. یہ سازش رافضیوں کی سازش ہے. اصل جو یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ شیعہ و رافضیوں کی سازش ہے. یہ جانتے کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب وہ روک تو نہیں سکتے، ہزاروں احادیث کو جمع کرنے والے اگر ساقط ہو جائیں، غیر فقیہ ہو جائیں، تو پھر ان کی حدیث بھی کی اہمیت کوئی نہیں رہتی. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں والدین کے حسن سلوک کے تعلق سے، آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ فقیہ یا غیر فقیہ ہے. باقی چھوڑیں آپ، واللہ بہت سارے مثالیں ہیں، لیکن شرم نہیں آتی لوگوں کو جو صرف اپنی فقہ اور اپنے امام کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو ویسے پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. صحابہ، عظیم صحابہ کو بھی عجیب القاب سے اس طریقے سے بات کرتے کہ یہ غیر فقیہ صحابی ہے. سننے والا کہتے ہیں یار یہ تو غیر فقیہ صحابی، یعنی غیر سمجھدار صحابی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں تھی، جو اولیاؤں کے سردار تھے، جن پر قرآن نازل ہوا، جن نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. اور کئی صدیوں کے بعد لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو سمجھتی. آج کہہ دیں جو کہنا، لکھ لیں جو لکھنا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے اور بغیر ترجمان کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. کیا کرو گے جب سید ابو ہریرہ سب سامنے آ کھڑے ہوں گے نا، سید ابو ہریرہ عنہ، اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سے پوچھو اس پر کیوں تہمت لگائی تھی؟ کیا کرو گے اس دن؟ منہ اٹھانے کے قابل رہو گے؟ سید ابو ہریرہ کی والدہ مشرک تھی اور خود اسلام قبول کیا دیر سے، سن 7 ہجری میں، 7 ہجری کے آخر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 11 ہجری میں ہوئی، 11 ہجری کی ابتدا میں. صرف 3 سال کا ساتھ رہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 3 سال میں دیکھیں ہمیں شرم آتی ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، 50-50 سال ہو گئے ہمیں مسلمان ہیں، ہمارا حال دیکھیں، اور 3 سال کے اسلام نے ان کی زندگی کیسے تبدیل کی. اپنے گھر کو چھوڑا، غربت کو اپنایا، بے گھر رہے 3 سال، بقیہ زندگی بے گھر رہے. مسجد نبوی میں ایک صفحہ تھا، ایک چھت تھی، اپنے گھر کو چھوڑ کے اس چھت کے نیچے سوتے تھے. سردی ہے، گرمی ہے، چادر کپڑا بھی نہیں تھا اوپر، صرف 2 چادریں تھیں جو گھر سے پہن کے آئے تھے، کوئی مال متاع نہیں. ابو ہریرہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں زندگی ساری میں نے گنوا دی، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصہ ہمارے بیچ میں اور رہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اپنی زندگی وقف کر دوں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے میں ان سے علم حاصل کرتا رہوں. فکر تھی. ان 3 سالوں کے، صرف ان 3 سالوں میں انہوں نے جو نام کمایا ہے، جو عزت کمائی ہے، واللہ اگر 300 سال بھی ہوتے نا کسی کی زندگی میں، اتنا ہی نہیں کما سکتے کبھی، صرف 3 سال. لیکن اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اللہ تعالی نے وہ راستے آسان کر دیے جو کہ کبھی گمان میں بھی نہیں تھا. کون رہ سکتے بغیر بیوی بچوں کے، گھر کے بغیر؟ ہماری فکر گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جاب ہے، نوکری ہے، گاڑی ہے، یہ ہماری فکر لگی رہتی ہے. اور جنہوں نے قربان کیا آج وہ غیر فقیہ صحابی ہو گئے، عجب ہے واللہ. تو فکر تھی، گھر میں جاتے والدہ سے ہدایت کرتے، والدہ گھر سے نکال دیتی، تم صحابی بن گئے ہو، تم بے دین بن گئے ہو، تمہیں میرے گھر میں نہ ہو. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، تو ایک مرتبہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا ابو ہریرہ رو رہے ہیں، بیٹھے رو رہے ہیں. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدوں کو ایک مرتبہ سمجھایا ہے، وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدہ کے لیے دعا کرو کہ ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تند ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کے والدہ کو ہدایت دے. سید ابو ہریرہ جب یہ دعا سنتے ہیں نا، فورا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دوڑتے اپنے گھر کی طرف. تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہ آئے تھے نا، گھر سے نکال دیا غصے سے. اب ان کو یقین تھا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے نا، اب تبدیلی ضرور دل میں آئی ہوگی. دوڑ کے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے ٹھہرو پھر اندر نہ آنا. والدہ غسل کر رہی تھی, تھوڑی دیر میں والدہ باہر کرتی ہیں, کہتے بیٹا ہو. ابھی بیٹے نے کچھ بات نہیں کی, کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پڑھتے ہیں, اپنی ماں کو گلے سے لگاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے میں آج کامیاب ہوا ہوں, سبحان اللہ. پھر واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, روتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب دیکھتے ہیں وہ کیوں رو رہے ہو, کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی, میری والدہ کو اللہ ہدایت دے دی ہے, اسلام قبول کر لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ لوگوں کی محبت, لوگوں کے دل میں میری میرے ماں کی محبت پیدا کر دے. میرے بھائی مومن نہیں ہے جیسے ابو ہریرہ سے ان کی والدہ سے محبت نہیں کرتا, اس کے ایمان میں کہیں پہ کمزوری, کہیں پہ زخم ضرور لگا ہوا ہے. دیکھ لے اپنے دل کے اندر جھانک کے کہ وہ زخم کہاں پہ ہے. یہی وجہ کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. آگے سنیں, ایک مرتبہ سے ابو ہریرہ نے دیکھا دو شخص جا رہے ہیں, سلام کی, ان سے پوچھا یہ کون ہے, کہتے ہیں میرے والد ہیں. کہتے بیٹا یاد رکھو اپنے والد کے ساتھ جب بھی چلو, جب بھی بات کرو تو کبھی نام نہ لینا اپنے والد کا, اور اس کے آگے کبھی نہ چلنا, پیچھے چلنا. کہتے غیر فقیہ صحابی ہیں, یہ فقہ کہاں سے آئی, یہ سمجھ کہاں سے آئی. وہ بالوالدین احسانا, ان دو لفظوں سے یہ سمجھ آئی. یہ احسان ہے کہ والد کو اپنے نام سے پکارو, اس کے نام سے, یہ احسان ہے والد کے آگے چلو. سبحان اللہ, یہ ہدایت تھی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ عنہ کی. سیدنا عبداللہ بن عمر کو دیکھیں, ایک مرتبہ سفر میں تھے, اپنے سواری پہ سوار تھے, تو ایک شخص کو دیکھا, اسے پہچان گئے, سواری سے نیچے اترے, اپنی پگڑی اپنے سر سے اتار کے اس کے سر پہ رکھی اور اپنا جو سواری تھی اس کے حوالے کر دی اور خود پیدل چل دیے. سفر کر رہے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف, تو جو ساتھی تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا کام کر لیا ہے, یہ تو اعراب ہے, بدو ہیں, یہ تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتا ہے, آپ نے اتنی پگڑی بھی سر پہ اتار کے چلو اس پہ کوئی مشکل نہیں, سواری بھی دے دی اور خود پیدل چل رہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کا والد میرے والد کا دوست تھا. یہ نہیں, اس کا والد جو ہے وہ عمر بن الخطاب میرے والد کا دوست تھا, اور میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین حسن سلوک کی کسی کے وفات کے بعد, والد کے وفات کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیاروں سے محبت کرنا اور ان کے پیاروں سے رشتے کو جوڑنا. جو والدین کے پیارے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنا, یہ بھی والد احسان کا ایک حصہ ہے. ارے وفات کے بعد یہ پگڑی جو ہوتی ہے عزت کی نشانی ہوتی ہے, عرب کی عادت تھی, جیسے آج بھی سر کو ڈھانپنے کا عادت ہے اور سر کی پگڑی کا ایک مان ہوتا ہے, ایک قیمت ہوتی ہے, اہمیت ہوتی ہے. اس بدو کے ساتھ وہ بےچارا پریشان, جانتے بھی نہیں ہے وہ, ایک شخص مل رہا ہے اتنا اچھا انسان ہے کہ اپنی پگڑی سر پہ رکھی اور پھر اپنی سواری بھی دے دی. وہ سواری دینا کوئی عام بات نہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ سوچے گاڑی چلا رہے ہیں اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں پڑی نا, پگڑی کے کون سر پہ رکھتا ہے. آپ کی گاڑی چاہے کھٹارا گاڑی کیوں نہیں, پانچ چھ ہزار والی چلا رہے ہیں, اور کوئی شخص آپ کو ملتا ہے, آپ گاڑی سے اترتے ہیں, اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے والد, اس کا والد میرے والد کا دوست تھا. اپنے باپ کو دیتے ہم 6000 کی گاڑی, والد کے دوست کو چھوڑے. واللہ عجب بات ہے, آج کل تو ہمارا یہ ہے الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی کہ والدین کو خرچہ دیتے مہینے کا ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں 100-200 جتنی بھی ہوتا ہے, اور پھر پوچھتے بھی نہیں. ارے بوڑھے ہیں کیا ضرورت ہے ان کی, جو کل تک آپ کو دیتا آیا ہے, یہ جو تمہاری یہ 6 فٹ قد بن گئی ہے کیسے بنی ہے, کس نے تمہیں پالا ہے, دودھ کے لیے ترستے تھے، کس نے خود اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے تمہارے پیٹ کو پالا ہے، تمہارے پیٹ کو بھرا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آج تم دینے والے بن گئے ہو تو ہاتھ کانپتے ہیں دیتے ہوئے. واللہ کئی بزرگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں تر ہوتی ہیں، کاش کچھ کہہ سکتے ہوتے، کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتے نا، برا منا جائیں گے نا، بچے ہیں برا منائیں گے. وہ سوچتے کہ ہم برا منائیں گے، ہم برائی کر کے بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. کل کی بات ہے، پرسوں کی، ایک نرس گئی اپنی ایک پرانی سہیلی سے ملی، کرسچن نرس ہے، کئی سالوں سے نہیں دیکھا، اسے فالج ہو گیا تھا، کوئی کام پڑا جا کے اسے ملنے گئی. کہتے گھر میں داخل ہوئی، دو بوڑھے میاں بیوی، خاوند کو کینسر ہے بیچارے کو، مشکل سے چلتا ہے، اور بیوی کو فالج ہوا تھا، اس کی ایک سائیڈ کمزور ہے جسم کی، ویل چیئر پر ہے. پوری بلڈنگ ہے، تقریباً 6-7 اپارٹمنٹ ہے اس میں اندر، 8 اپارٹمنٹس ہیں، سب ان کی اپنی ہیں، بچوں کی ہے. ان کو جو سب سے چھوٹا اپارٹمنٹ وہ دیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں جب میں داخل ہوئی تو کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں تھی. جب حمام کی ضرورت پڑتی تھی بیوی کو تو وہ بوڑھا کام کام کے اس کے پکڑتا تھا، دو دفعہ گرتا تھا، اسے کرسی پہ بٹھاتا تھا، حمام میں لے جاتا تھا، کانپتے کانپتے پھر اسے واپس لے آتا تھا. یہ زندگی بیچاروں کی. ایک کرسچن نرس یہ حال دیکھ کے اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. کیا سمجھتی ہوگی یہ ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، اور بلاد التوحید میں یہاں پر ہے کہ یوں یہ اپنے والدین کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں. جس بلڈنگ میں وہ بیٹھے تھے نا، یہ اس بوڑھے کی جد وجہد کا نتیجہ تھا جو آج کانپ رہا ہے. آج یہ ہمارا سلوک ہے اپنے والدین کے ساتھ. دیکھیں وقت تو گزر رہا ہے نا، یہ دو بھی مر جائیں گے، ان کی اولاد بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن حساب دینا کہ نہیں دینا ہم نے؟ کبھی حساب کے بارے میں سوچے؟ لینے کے لیے تو ہم لینے کے لیے بڑا میں وہ پورا اپنی نوٹ بک میں پورا لکھا ہوا ہے، موبائل میں بھی لکھا ہوا ہے، کس وقت کس حساب ہم نے لینا ہے. وہ جو حساب ہم نے دینے ہوتے اس کا بارے کبھی سوچا نہیں ہم نے، نہ دنیا کے بارے میں کے حساب میں کبھی سوچتے جس کس کس کو کیا دینا ہے، اور نہ آخرت کے حساب کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے. واللہ اگر ان میں تھوڑا سا بھی شرم و حیا ہوتا نا تو اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھے ہوتے. چھ سات بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، روزانہ ایک بیٹے ایک بیٹے صبح شام ڈیوٹی لگا دیتے اپنی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں. ان میں سے ایک عمل ہے والدین سے حسن سلوکی کرنا. مشہور قصہ ہے غار کا اور تین لوگوں کا، مسافر تھے، شدید بارش آئی، طوفان آ گیا، غار کے اندر چلے گئے، ایک چٹان گر کے غار کو بند کر دیا. تین مرد ہیں، جوان ہیں، مکمل زور لگایا، چٹان ہلنے کا نام نہیں لیتی، مایوس ہو کے بیٹھ گئے موت کے انتظار میں. تو میں سے ایک شخص نے کہا، بھئی ہم نے کوئی نیک عمل تو کیے ہوں گے نا، عمل صالح تو کیے ہیں نا. ہر بندہ اپنے رب سے اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نجات عطا فرمائے گا. یہ جو نیک اعمال ہے نا، یہ نجات ہے، یہ نجات کے اسباب ہیں. شاہد میں بات کرتا ہوں جو دلیل ہے اس قصے میں. ایک شخص نے کہا، میرے بوڑھے والدین تھے، میں جب بھی واپس آتا کام سے، اور کام کیا کرتا، بکریاں چرایا، اونٹ چرایا کرتا تھا، جب واپس آتا تو دودھ ساتھ لے کے آتا تھا اور سب سے پہلے دودھ اپنے میں والدین کو پلاتا تھا اور پھر میرے بھی بچے پیتے تھے میں پیتا تھا. ایک مرتبہ کوئی جانور گم ہو گئے, اس کو تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی, واپس آیا والدین سو چکے تھے, تندرست ہیں, بیمار نہیں ہیں. اس واقعے کو سوچیں جو آج میں ذکر کر رہا ہوں, اس واقعے کو دیکھیں جو اس زمانے میں ہوا تھا. میں آیا تو سو رہے تھے, دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں, میں نے سوچا, اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے تھے, میرے کپڑے کو پکڑ کے کھینچ کہتے ہیں بابا مجھے بھوک لگی ہے, برتن میرے ہاتھ میں, میں نے سوچا کہ چلو بچوں کو پلا دوں یا خود پی لوں یا تھوڑی جا کے کمرے میں بیٹھ جاؤں, ہو سکتا ابھی اٹھ جائیں. پھر مجھے سوچے ہو سکتے ہیں کہ آنکھ کھلے اور دودھ کی ضرورت پڑے اور میں موجود نہ ہوں, تو میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر سکتا, زندہ دل ہے نا, اور ہر بھکت و دل بھی زندہ نہیں ہوتا, یہ زندہ دل ہوتے ہیں. تو میں کھڑا رہا, تصور کریں میرے بھائی, رات ساری رات دونوں ٹھانگوں پر کھڑا ہوا انسان, ارے بیٹھ تو سکتا تھا نا, لیکن یہ دل زندہ ہے نا, دل میں ایمان ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر یہ ٹانگیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں, پھر یہ ہاتھ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر یہ بھوک بھی محسوس نہیں ہوتی. بچے روتے رہے, میں نے کہا جا کے بیٹھ جاؤ, میرے والدین پہلے پئیں گے پھر تمہیں پلاؤں گا. بیوی نے بچے عورت کو دیکھی, بیوی کو تو کتنی عظیم بیوی ہے, آج کی بیوی ہوتی پتہ نہیں برتن الٹا سیدھا ہو جاتا, پتہ نہیں کیا ہو جاتا, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. بچوں کو لے کے جا کے بیٹھ گئے, تربیت ہے, ایمانی گھر ہے, ایمانی ماحول ہے. بیوی بھوکی, بچے بھوکے, خود بھوکا, والدین بھوکے تھے, نہیں نیند میں محسوس ہوتی بھوک, نیند محسوس نہیں ہوتی, سو رہے. جا گئی والدین کو, میں نے ان کو دودھ پلایا, سب سے پہلے ان کو پلایا, پھر میرے بچوں نے پیا, پھر میں نے پیا. اے اللہ تعالیٰ اگر یہ نیک عمل تو نے قبول کیا ہے, صرف خاص تیرے لیے میں نے کیا ہے, تو ہمیں اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما, اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرما. وہ پتھر ہلا اور جگہ سے ہٹ گیا, وہ پتھر جو تین جوانوں کی طاقت سے نہ ہل سکا, ایک انچ برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا, وہ اس نیک عمل سے ہل جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. والدین کے حسن سلوک کی پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں میرے بھائیوں, لیکن ہم صرف چیزوں کو محسوس کرتے ہیں نا, جو چیز محسوس نہیں کرتے اس کا وجود ہی شاید نہیں ہوتا, ہماری تو یہ سوچ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بڑا گناہ کیا ہے. ارے کیا گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ایک عورت سے محبت کر بیٹھا, میں نے کوشش کی اسے شادی کروں, اس کو والدین تک گیا ہوں, انکار کیا, اس کی شادی کسی اور جگہ پہ کر دی, مجھے غصہ آیا, میں ان کے گھر میں گیا, دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا. کیا میرے کوئی توبہ ہے؟ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہتے نہیں وفات پا چکی ہے. کہتے جاؤ پھر کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہو. جب وہ شخص چلا گیا تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا اسے کہ والدہ زندہ ہے کہ نہیں؟ سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوکی سے بہتر کوئی کام جو اللہ کو زیادہ پسند ہے مجھے نہیں پتا وہ کون سا کام, وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. والدہ کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. اگر والدہ زندہ ہوتی حسن سلوکی کرتا رہتا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دیتا, لیکن اس کے لیے یہ خیر کا دروازہ بند ہو چکا ہے. توبہ کی توفیق ہر انسان کو نہیں ہوتی. ہم ایسے کتنے لوگ ہیں, ہم سب گنہگار ہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے بھی جا رہے ہیں اور توبہ بھی کرنا چاہتے, لیکن اچھا کل کریں گے, اچھا پرسوں کریں گے, اچھا بس یہ سودی مال کھا لوں تھوڑا سا, بس اگلے ہفتے میں توبہ کر لوں گا. وقت نہیں آتا, توفیق نہیں ہوتی. چاہتے ہو توبہ کرنا, والدہ کے قدموں میں جا کے گر جاؤ اور جو ان کو دکھ دیا ہے اس سے معافی مانگ لو, پھر دیکھو کہ باقی گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی کہ نہیں ملتی. جیسے رلایا تھا ویسے ہساؤ. الزم قدمیہا, وہی جنت کی جگہ ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ کپڑے پہنتے, وہ رنگ والے کپڑے پہنتے جو ان کی والدہ کو پسند ہوتا, اپنے پسند کے نہیں پہنتے. تو کسی نے پوچھا آپ صرف یہ رنگ پہنتے رہے تو وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے میرے والدہ کو پسند ہے. دیکھیں فکر دیکھیں آپ, سوچ دیکھیں آپ نے, یہ رنگ جو والدین دیکھتے ہیں جب میں آتا جاتا ہوں, میرے والدہ کو کون سا کلر پسند ہے؟ میں وہ کلر پہنتا ہوں, میری والدہ دیکھتی ہیں تو آنکھوں میں مسرت ہوتی ہے. تو والدہ خوش کرنے کے لیے ان کپڑوں کا بھی فکر ہوتا ہے, صرف زبان کا قول نہیں, صرف اپنی چہرے کی سلوٹ یا خندہ پیشانی نہیں, یہ کپڑوں کا رنگ بھی اگر میرے پسند کا ہوتا, میرے والد کا پسند کا نہ ہوتا, تو پھر حسن سلوکی میں کوئی کمی ہو جاتی. امام زید العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے والدہ کے ساتھ کھانا نہ کھاتے, کھانا خود تیار کرتے رکھتے اور قریب جا کے بیٹھ جاتے. تو کسی نے کہا کیوں نہیں کھانا کھاتے آپ؟ کہتے مجھے ڈر ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے میں اس لقمے کو, میرا اس لقمے کی طرف میرا ہاتھ پہلے پہنچے جس کی نظر کی طرف میری والدہ کی نظر پہلے پہنچی ہو, کہ میرا ہاتھ پہلے جائے اور میری والدہ کی نظر اس تک پہنچی ہو اور پھر وہ اٹھانا چاہتے میں نے پہلے اٹھا لیا, تو میں اللہ تعالیٰ کیا جواب دوں گا؟ حسلو کی انتہا دیکھی آپ نے, یہ سلف صالحین ہیں. اللہ اکبر. سلف صالحین کے درجے بلند کیوں ہوئے ہیں؟ بہت ساری وجوہات تھیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, کامیابی کی وجہ والدین تھی, والدین کی حسن سلوکی تھی. آج ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ اچھی طرح سن لیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور والدین غصے میں ہیں, ناراض ہیں, آج جا کے ان سے معافی مانگ لیں. انہیں کی غلطی ہے, انہیں کی غلطی سے اگر وہ غلطی پر ہوں تب بھی جا کے ان سے معافی مانگ لیں, یہ ان کا حق ہے. حسن سلوکی کافر والدین کا بھی حق ہے, یہ پھر بھی تو مسلمان ہی تو ہے نا. حسن سلوکی جو ہے کافر والدین کا حق ہے. جا کے معافی مانگ لو اور پھر دیکھو, واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, جو مصیبتیں جو جن مشکلات مصیبتوں میں تم گھرے ہوئے ہو, دیکھو کس طرح ایک مصیبت دور ہوتی ہے. آج کل نہیں, کل نہیں آئے گی کبھی, یاد رکھے. بیوی ناراض ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, فلاں کچھ کہتا ہے, گھر سے نکال دیا غصے میں. اگر ایک مرتبہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دو آنسو بہا کے معافی مانگ لو گے نا, وہ دھکا بھی دے دیں پھر واپس جاؤ, گر جاؤ پاؤں میں, چھوڑوں گا نہیں آج, آج میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا تو مجھے معاف نہیں کرو گے. وہ پھر دیکھو زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے. اور آخر میں یہ چیز بھی جان لیں, جن کے والدین وفات پا چکے ہیں, کہ حسن سلوک کی دروازہ بند ہو چکا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد بھی حسن سلوکی کا ایک طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا, کثرت سے استغفار کرنا, ان کے پیاروں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا, اگر ان کا کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنا. یہ وفات کے بعد کی حسن سلوکی ہے. ہم اپنی دعا میں, جو ہماری دعا ہوتی ہے 24 گھنٹے میں, جتنی ہم دعا کرتے ہیں, ہمارے والدین کا اس میں کتنا حصہ ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ آدھا تو ہوگا, 50% ہے, نہیں 30 تو ہوگا, 10% تو ہوگا, یا 1% بھی نہیں ہے. یاد ہوں گے تو دعا کریں گے نا. 20-30 سال گزر گئے, مر گئے بس, اور وقت گزر جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. آج ہمارے لیے جو اولویات ہیں, ہمارے جو ضروریات ہیں, وہ اور ہیں. آنکھوں سے دیکھتے تو پھر دعا بھی کرتے, جب آنکھوں سے نہیں دیکھتے بات ہی ختم ہو گئی, سب بھول گئے ہم لوگ. ان کے لیے دعا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس دنیا سے, سوائے 3 چیزوں کے. صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ جو لمبے اثر جاری رہے, جس کا ثواب ملتا رہے. علم انتفع بھی, ایسا علم چھوڑ کے جانا پیچھے جو نفع بخش و فائدہ مند ہو, جس کا آپ کو اجر ملتا رہے مرنے کے بعد. اور اگر یہ دو نہ ہو سکے, کیونکہ سب کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ سب کے پاس علم ہے, تو تیسرا جو سب کے لیے ممکن ہے, ولد صالح یدعو لہ, صالح اولاد, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, کوئی ولد ہے جو اس کے لیے دعا کرتا رہے مرنے کے بعد. الدعاء, ہم دو دعائیں کرتے ہیں قبر میں, اس کا فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو, میدان محشر میں فائدہ ہوتا ہے. اور ان دعاؤں سے, یہ دعائیں جو ہیں, یہ نام اعمال میں عمل صالح بن جاتے ہیں. ایک شخص کہے گا یوم الحساب میں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعمال کہاں سے ہے, میں تو میں نے کیے نہیں ہیں. ان کو کہا جائے گا, اس شخص کو کہا جائے گا, یہ تمہاری اولاد کی دعائیں ہیں جو تیرے مرنے کے بعد انہوں نے کی تمہارے لیے. آج ہمیں سوچنا چاہیے نا, جن کی دونوں والدین زندہ ہیں تو دو جنت کے دروازے ہیں. بند ہونے سے پہلے ان دو دروازوں سے جنت کی طرف نہیں جا سکتے ہو, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رغم انف ہو, وہ شخص ہلاک ہو جس نے اپنے والدین کو, دونوں کی عمر سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا. اس کی ناک آلود خاک ہو یا خاک آلودہ اس کی ناک ہو, یعنی زمین پر رگڑ کر اسے موت نہ آئے. بد دعا ہے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آمین کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے, آپ سلم آمین کہتے ہیں. بد دعا دیکھیں آپ, والدین زندہ ہیں تو جنت کا راستہ ہے, والدین وفات پا چکے ہیں تب بھی جنت کا ایک ذریعہ موجود ہے. اب جب دعا کرتے ہیں, دعا عبادت ہے, ان کے نام اعمال میں عمل صالح بن رہا ہے, اور آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن رہا ہے. کثرت سے ان کے لیے استغفار کرنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا. بھول گئے ہم, سب کچھ بھول گئے. آج چلنے کے قابل ہیں, آج کمانے کے قابل ہیں, آج بھی بچے اولاد ہیں, جاب ہے, نام ہے, اور آج بھول بھی سکتے ہیں. کثرت سے استغفار دعا کرنا, کثرت سے استغفار کرنا, اور کوئی قرض ہے ان کے سر پہ تو اس کو فوراً ادا کرو. جو کچھ تمہیں آج تمہارے پاس ہے اللہ تعالی فضل و کرم کے بعد تمہارے والدین کا کمال ہے. اس میں والدین کی دعائیں ہیں اور والدین کی محنت ہے, فوراً ادا کرو جا کے, کیونکہ قرض ایسی مصیبت ہے اگر وقت پہ ادا نہ کیا جائے اور موت پہلے آ جائے. اور وہ شخص ادا کر سکتا تھا لیکن ادا نہیں کیا, اگر شہید بھی ہے تو اس کی شہادت ابھی تک لٹکی ہوئی ہے. جس کے والدین پر قرض ہو تو قرض فوراً ادا کرو. چوتھے نمبر پہ صلہ رحمی کرنا, والدین کے پیاروں سے پیار کرنا, رشتے کو جوڑنا. والدین اگر زندہ ہیں, کتنی عجیب بات ہے, آج بھائی بھائی سے جدا ہے, بہنوں سے جدا ہے, گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, انہیں رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. والدین بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, دونوں بھائی آپس میں بات نہیں کرتے, جانتے والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہوتی. آپ کے اپنے چھوٹے دو بچے لڑتے ہیں, دو چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں, آپ کے دل میں دل پر کیا گزرتی ہے. دونوں لڑے ہوئے آپس میں ہیں بھی چھوٹے بچے, ابھی کھیلیں گے آپس میں, اور آپ اپنے سگے بھائی سے لڑے ہوئے بات نہیں کرتے, اور والدین بیچارے دیکھتے رہتے ہیں. عید پر بھی اپنے بچوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے, جھگڑے جی, ناراضگی ہے. اور ناراضگی کس چیز پہ ہے؟ عام سی بات ہے. واللہ اکثر کیا ہوتا ہے, وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی, اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا, پیسے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں پیسے. یا رشتہ, میرے بیٹے کو نہیں لیا, میرے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا, اس فلاں کو دیا, باہر دیا, اندر دیا, یہ کو باتیں. اور والدین بیچارے دیکھتے رہتے ہیں اور دل میں تمنا کرتے ہیں, کاش وہ زمانہ واپس آ جاتا جب چھوٹے بچے ہوتے تھے, آپس میں کھیلتے تھے, لڑتے تھے, اور شام کو سب ایک ساتھ ہوتے تھے ہم. لیکن نہیں, کوئی بھائی کہاں پہ ہے, کوئی کہاں پہ, پوچھتے بھی نہیں. ان کی وفات کے بعد ان کے پیاروں کے ساتھ رشتے کو جوڑنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفات کے بعد, تو زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ حسن سلوکی ہے؟ وہ غلطی پر تھا, وہ غلطی پر تھا, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی فرمانبرداری بھی نہیں چلتی. جب اللہ کی نافرمانی ہونا پھر والدین کی بنا سنو, بھائی کی بنا سنو, کسی کی نہ سنو. لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے, دین کی بات نہیں ہوتی, وجہ دین نہیں ہے. جب دنیا کے معاملات ہوتے ہیں, دنیا کی وجہ سے ہم نے اپنے بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے ہم نے رشتے کو توڑا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, توبہ کریں. واللہ یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی, خالی ہاتھ جائیں گے. جس کے پاس ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا, جس کے پاس نہیں وہ بھی چھوڑ کے جائے گا, سب خالی ہاتھ جائیں گے. تو پھر اس کے لڑنے کی ضرورت ہے کوئی؟ اپنے پیاروں سے جدا ہیں, لڑتے ہیں صبح شام, غیبت کرتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں, بد دعا کرتے ہیں, اس دنیا کے لیے ہم چھوڑ کے جائیں گے؟ اور والدین بیچارے چھپ کے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. آج اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے, کہ اے اللہ تعالیٰ اگر اس کی غلطی بھی ہے میں جا کے میں پہل کرتا ہوں, میں جا کے معافی مانگتا ہوں. ارے وہ چھوٹا مجھ سے چھوٹا تو پھر کیا ہے, کیا ہماری شان میں گستاخی ہو جائے گی؟ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہو تم, اللہ کے لیے کر کے دیکھو. میرے بھی دیکھیں, جو سلام دو لوگ ہیں ملے ہیں, جو پہلے سلام کرتا ہے زیادہ اجر اس کو ملتا ہے. صرف سلام کی بات ہے, جو انجان ہے, عام مسلمان ہے, اپنے سگے بھائی کو جا کے ملتے ہو, رشتے کو جوڑتے ہو تم, اللہ تعالیٰ آپ کے عمل ایسے رائے گا چھوڑ دے گا, ضائع ہو جائے آپ کا یہ عمل. کیا پتہ کوئی ایسی مصیبت کبھی زندگی میں آئے, اللہ کرے نہ آئے, لیکن ہمیں زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کوئی ایسی مصیبت ہو جس میں آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں اور کوئی اور راستہ آپ کو نہ ملے, جیسے کہ غار والوں کو قصہ ہے, پھر آپ کو یہ عمل یاد آ جائے, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے چل کے اپنے بھائی کے پاس گیا تھا, اسے میں نے صلح کی تھی, میں نے اللہ تعالیٰ اگر یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تو مجھے اس عذاب سے, اس مصیبت سے نجات عطا فرما, تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اس وقت کاش ہوگا, کاش میں کر لیتا, میں نے بات تو سنی تھی خطبے میں, میں کرنے بھی چاہتا تھا, کل کروں گا, پرسوں کروں گا, مصیبت آ گئی تو میں کاش ابھی واپس جا کے کروں گا. کیا پتہ وقت کبھی آیا ہی نہیں آپ کی زندگی میں. آج وقت ہے, کر سکتے ہو تو کرو, واللہ کوئی خیر عمل اگر آپ کر سکتے ہو تو ضرور کرو. عمل صالح کو کبھی بھی سستی نہ کرو. کیونکہ یہ عمل صالح جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو رشتے کو جوڑو. جتنی خوشی آپ اپنے والدین کے دل میں آج ڈالتے ہو واللہ اللہ تعالیٰ وہ ساری خوشیاں چاہے والدین رہیں یا نہ رہیں اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ آپ کی زندگی میں آپ کے دل میں ڈالتا رہے گا. آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا اچانک بیٹھے بیٹھے کچھ تکلیف پریشانی ہوئی یوں سینہ جیسے چوڑا کشادہ ہو جاتا ہے دل میں اطمینان سکون. کہاں سے آیا یہ؟ یہ وہ خوشی تھی جو آج سے 10 سال پہلے میں نے اپنے والدہ کے دل میں فلان حالت میں فلان وقت میں نے ڈالی تھی. میں تو بھول گیا نا. نہیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے. اس دنیا میں بھی دیکھیں والدین سے حسن سلوکی جو ہے اور رشتے کو جوڑنا جو ہے اس سے پہلے کہ آخرت میں آپ کو جزا یا سزا ملے. جوڑتے ہیں تو جزا ہے, توڑتے تو سزا ہے. اس سے پہلے کہ آخرت میں واللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے دنیا میں. تو آج ہمیں چاہیے کہ جیسے کہ ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں, سلف صالحین کی بات کرتے ہیں, ان کے منہج کی بات کرتے ہیں, ہمیں آج واللہ سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کریں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں میرے بھائی تو یہ راستہ ہے کامیابی, اور جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا تو پھر وہ جانے اس کا کام جانے. یہ میری باتیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل زندہ ہیں, باضمیر ہیں, جو بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, جو عقل مند ہیں, اور جو نہیں سمجھنا چاہتے, جن کے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا. تمہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دل عطا فرمائے جس سے وہ سمجھ سکیں, سوچ سکیں, جس سے وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھی زندگی اور کامیابی کا راستہ اختیار کر سکیں. یاد رکھیں آج جو تم کر رہے ہو واللہ ادھار ہے یا قرض ہے تمہارے سر پہ, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے گی. خود بھی جہنم کے راستے کو پکڑا ہوا ہے, پھر تمہاری اولاد بھی اسی راستے کو پکڑے گی تمہاری وجہ سے. یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میرے بھائی؟ آج تم نہیں سوچو گے تو پھر کون سوچے گا؟ چلو اپنے والدین کے لیے, اپنے اولاد کے لیے صحیح سوچو. اپنی اولاد کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اگر جنت کا راستہ آسان کرنا ہے اپنے اولاد کے لیے تو اپنے والدین کے حسن سلوکی کرو. زندہ ہے تو بڑی سعادت ہے, وفات پا چکے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کے لیے دعا کرو, تربیت کو اپنے بچوں کی, تاکہ جب تم مر جاؤ تو تمہارے بچے بھی تمہارے دعا کرنے کے قابل ہوں. آج ہم دعا میں کبھی یاد نہیں کرتے, ہمارے بچے ہمیں یاد کریں گے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نا. آج ہم تو یاد نہیں کرتے نا, کب ہم نے بچوں کو بٹھایا بھی اپنی دادی کے لیے دعا کرو. عمرہ کیا, میں آپ کی دادی کا عمرہ کر رہا ہوں, دادے کا عمرہ کر رہا ہوں, کبھی بتایا بچوں کو ہم نے؟ جب ہم نہیں بتاتے تو وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ارے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے صحیح, ان کے لیے نہ سے اپنے لیے تو کرو نا, اپنے بچوں کے لیے تو کر سکتے ہو نا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح اور روش منہج کو سمجھنے کی, اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے حسن سلوکی کریں, اور جنت کا جو راستہ, جو آسان راستہ, ان دو دروازوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے حسن سلوکی کرتے کرتے جنت کے راستے کو اپنا لیں, اور جو بھی بدسلوکی کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب راستوں سے دور فرمائے, اور جو بھی خیر کا راستہ والدین کے حسن سلوکی کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنائے, حسن سلوکی کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.